سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، سوال عرض ہے کہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز میں ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تیسری رکعت میں بھول کے بیٹھ گئے ہم اور تشہد بھی پڑھ ڈالی ہے، پھر یاد آیا کہ چوتھی پہ کھڑا ہونا تو چوتھی کے لیے لیکن بیٹھ گئے تھے تیسری میں، یا 2 رکعت والی پڑھ رہے ہیں پہلی میں ہی بیٹھ گئے اور پوری تشہد پڑھ ڈالی، اب کیا کریں گے؟
دوسری کے لیے اٹھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے. تیسری میں بیٹھ گئے تھے تو پھر اٹھیں گے چوتھی کے لیے، تشہد بھی پڑھیں گے اور ان ہر 2 صورت میں سجدہ سہو بھی کریں گے، جبکہ یہ بھول سے ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار یا اس کے علاقے میں سے کوئی باہر کے ملک میں رہتا ہے، تو وہ اگر 1-2 مہینے بعد آتا ہے تو اس کو عیادت کیسی کرنی چاہیے؟ اگر وہ اس کو یاد نہیں ہے تو اس کو جس کے گھر انتقال ہوا ہے تو اس کے رشتہ دار ان سے ناراض وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟
چل وہ تعزیت مصیبت زدہ کو، یعنی بیمار وغیرہ سے تو عیادت کرتے ہیں، یہ فوتگی میں تعزیت کرتے ہیں. اس میں یہ کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لی جائے، اگر نئی موقع ملا تھا دور سے آیا، خبر ہی لیٹ ہوئی باہر ملک باہر شہر، تو وہ بعد میں کر لے. لیکن اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا، دنیا میں کہیں بھی ہو وہ ٹیلی فون کے ذریعے یا واٹس اپ کے ذریعے بھی تعزیت ممکن تو ہے. تو ناراضی میں کیا مراد کہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں کہ تعزیت کیوں نہیں کی، یہ تو آپ نے دیر کیوں کی؟ فیلنگ تو ہوگی نا، کہ فطری امر ہے کہ قریبی رشتہ دار ہے، اس کے یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو وہ امید تو کرے گا نا کہ فلاں فلاں رشتہ دار تعزیت کریں گے، نہیں کریں گے تو خیر ان کو ناراضی کا اظہار کرنا یا وہ ایک اپنی جگہ پر نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک فطری امر ہے کہ بات دل میں رہ جاتی ہے. خاص کر غمی کے موقع پر ہمدردی زیادہ یاد دیتی ہے، کیونکہ شادی کے موقع پر تو عام طور پہ بندہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، نکاح میں جائے نہ جائے ولیمے میں اس نے جانا ہوتا ہے، میت میں نہیں جاتے بعض لوگ، دونوں میں جانا چاہیے جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. جب واقعی اتنا دوسرے ملک میں اس پر تو کوئی بھی نہیں بولے گا کہ میت میں کیوں نہیں آئے، الا کوئی بالکل ہی قریبی رشتہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور غوث اعظم نے جو فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، تو یہ ان کی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا، اور اس پر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس امت کے تمام ہی اولیاء کرام کی گردن پر ان کا قدم تھا تو اس امت کے پہلے اولیاء کرام تو صحابہ کرام ہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ صحابہ کرام کے بعد کے تمام اولیاء کرام کی گردن پر ان کا قدم ہے تو ایسا بھی ماننا مشکل ہے، کیونکہ آخر میں تو امام مہدی بھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں وضاحت ارشاد فرمائیے، میری اور میرے والدین کی مغفرت کی بھی دعا فرما دیجیے۔
ماں بولے بیٹے کو، بیٹا تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اب آپ اس کا اس کی وضاحت کر دیں، یعنی کیا خدا بھی اس کا سہارا نہیں ہے، سرکار بھی سہارا نہیں ہے؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ جملہ بولنا کیسا؟ تو یہ مطلب جملہ جائز ہے، یہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں نا تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ میں اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ مثلا تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو ہمارے خاندان میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یا رشتہ داروں میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس طرح کے معنی پر یہ جملہ محمول ہوگا، ورنہ تو کفر ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ خدا کا بھی سہارا نہیں ہے، اسی بیٹے کا سہارا ہے۔ تو یہ معنی تو بعید از قیاس ہے، یہ تو زبردستی مسلط کرنے والے معنی ہے۔ تو اسی طرح میرے مرشد غوث پاک کا یہ فرمان بے شک آنے والے اولیاء کرام کے لیے بھی ہے، میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث اعظم ہے پہلے، یہ ہمارے غوث پاک کے ماتحت نہیں ہے، صحابی بھی ہیں یہ تو، اور امام مہدی یہ بھی غوث اعظم ہوں گے تو یہ بھی ماتحت نہیں ہوں گے، اور ہمارے غوث اعظم، یہ تین غوث اعظم ہیں۔ تو اس سے مراد انڈرسٹینڈ کہ مستثنیات تو بہت ساری باتوں میں ہوتی ہیں، تو یہ مستثنیات موجود ہیں، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ولایت سے متصف نہیں تھے؟ صحابہ کرام بھی اپنی جگہ پر ولایت سے متصف تھے، ولی تھے، تو ہر نبی اللہ کا دوست ہے، ان مانو کر ماننے کے لحاظ سے سارے نبی، اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مانو کر سب سے بڑے ولی، اللہ کے سب سے مقرب دوست۔ تو یہ مستثنیات ہیں اس میں۔ تو بے شک میرے مرشد غوث پاک نے جو فرمایا وہ تمام اولیاء اللہ کے لیے مستثنیات کے ساتھ ہاں، تو قدمی ہاذی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ تو یہ سارے اولیاء کرام پر میرے آقا غوث پاک کا قدم ہے، یہ میرے اعلی حضرت کا موقف ہے، اور اعلی حضرت پر میری آنکھیں بند، آپ کی آنکھیں بند، خلاص۔ جب اعلی حضرت اور آنکھیں بند ہیں تو اعلی حضرت کے موقف کے خلاف تحقیقات پڑھنے کی حاجت کیوں؟ پڑھیں گے تو کنفیوز ہوں گے، وسوسے آئیں گے، پڑھنا ہی نہیں ہے، آنکھیں بند، کان بند۔ پرانا ایک واقعہ یاد آ گیا، برسوں ہو گئے، تو کسی نے وہ ایک فتنہ کھڑا کیا، تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں نے جس نے کھڑا کیا تھا وہ اس کا معتقد تھا، کہ اس نے میں آپ کو کیسٹیں دوں گا اس کی، وہ 400 دلائل دیے اس نے۔ تو میں نے کہا 400 دلائل امام اعظم و حنیفہ کے موقف کے خلاف دیے؟ بولا ہاں 400 دلائل دیے۔ اچھا، میں تو حنفی ہوں۔ میں نے کہا میں تمہارے بوس کے دلائل نہیں سنتا، میرے کان بہرے، میرے کان بہرے، میں حنفی ہوں، ہک پھوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ، یک در گیر و محکم گیر۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن تھام لیا، آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، اب ان کے موقف کے خلاف سننا نہیں ہے۔ سرکار اعلی حضرت کی تحقیقات پر ہماری آنکھیں بند ہو گئی، اب ان کے موقف کے خلاف ہم نے سننا ہی نہیں ہے، سننے کے تو وسوسے آئیں گے نا، سننا ہی نہیں۔ بس اب یہ سب کے سب میرے جو بھی مدنی بیٹے ہیں بس یہ مدنی پھول جو ہے نا ایسا قبول کر لیں ایسا قبول کر لیں کہ آخری سانس اسی پر نکلے، ورنہ میرے حلازت کے بارے میں وسوسے پالیں گے نا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. ایک بار وہ اپنے ہی استائی بھائی تھے بےچارے، وہ کچھ وہ موضوع اور وہ حدیثوں کے وہ اقسام کے اس میں پڑھے. اب وہ بےچارے اتنا علم تو تھا نہیں، نہ درس نظامی کیا تھا، تو بعض روایتیں میرے کو لکھ کر دی اس نے بھیجی کہ یہ یہ روایتوں کو موضوع کا ہے فلاں نے موضوع کا ہے. میں نے کہا یار یہ روایت تو فتح عرض بھی ہمیں بھی ہے، اب موضوع کا علم ہم کہاں سے اتنے بڑے محدث بن گئے. اس نے کہا چھوڑو یار یہ کام، سمجھے یہ میرا تیرا کام نہیں ہے، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے یار، کیونکہ مسائل میں حدیثوں کے اسناد میں اتنے اختلافات ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. ایک موضوع کہتا ہے تو دوسرا ضعیف کہتا ہے، تیسرا حسن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہم تو گم ہو جائیں گے. ہم کو تو حدیثوں کی تعریفات بھی نہیں معلوم ہے، تو ان میں مطلب تو اتنا ان معاملات میں ڈیپ نہیں جانا چاہیے. پہلا حضرت جو فرمایا نا لبیک یا اعلی حضرت لبیک، باپا جو اعلی حضرت کے مسئلے کی روشنی میں کہے نا اس کو ماننا چاہیے، باقی اب میں سر بزرگوں کے ٹریک سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہے نا. یہ تو بالکل گمراہی کے راستے بھی بعض وقت کھل جاتے ہیں. اس طرح میں اعلی حضرت اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج اعلی حضرت کے فقہی مسئلے پر اختلاف کریں گے نا، کل خدا نخواستہ وہ نظریاتی معاملات جو ہے نا ان میں بھی وساوس آئیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے اور کانوں کان خبر بھی نہ ہو. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اعلی حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہیں.
عموماً ہمارے بعض اسلامی بھائی گھروں میں جا کر ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر بعض 7 سال کی بچیاں بھی پڑھتی ہیں، چاہے وہ قرآن پاک پڑھائیں یا ترجمہ قرآن پاک پڑھائیں. بعض اوقات ان کی ماما بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پڑھا دیں، اور عموماً عورتیں جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھاتی، تو آپ قاری صاحب آپ مجھے قرآن پاک تلفظ سے پڑھا دیں. تو باپا گھر میں جا کر قرآن پاک یا کسی بھی چیز کی تعلیمات دیں تو کتنی چیزوں کا احتیاط کیا جائے، اور آیا کہ ان کو اگر کوئی لیڈیز بڑی ہیں تو وہ ان کو پڑھایا جائے، یا کتنی عمر کی حد تک بچیوں کو یا لڑکیوں کو پڑھایا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پڑھایا جائے.
چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ایسی بچیاں جو غیر مشتہات ہوتی ہیں. اچھا اب ایک دن کی بچی یا بچے کو دیکھ کر بھی اگر شہوت ہوتی ہے تو چونکہ علت موجود ہے، اب اس کو دیکھنا کہ دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے تو دیکھنا حرام ہو جائے گا. ایون اگر دیوار کو دیکھنے سے ہوتی ہے یہ کیفیت تو اس دیوار کو دیکھنا بھی حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کسی عورت نے اس دیوار سے ٹیک لگائی تھی، یا کسی امرت نے ٹیک لگائی تھی، یا کوئی گفٹ امرت نے کسی کو دی تھی وہ آپ کو دکھائے اور خدا نخواستہ وہ کیفیت پیدا ہوگی تو وہ چیز بھی نہیں دیکھ رہی. ایک بار میں مدنی قافلے میں جا رہا تھا، بہت پرانی بات ہے دعوت اسلامی کے اوائل کہہ سکتے ہیں اس کو، بڑے بڑے ہمارے قافلے جب جاتے تھے 3-4 صبحوں میں ہم لوگ گھومتے تھے. یہ کیفیات قافلوں کی نہیں تھی، میری چادر آگے پیچھے ہوئی دکھی، چادر نہیں تھی میرے پاس. اب میرا سفر وہ سفر بھی تھا تو وہ ایک امرد نے چادر اپنی پیش کی، خیر میں نے جس نے سمجھا بجا گھر میں ہے پھر سارا سفر یہ میرے ساتھ رہے گا، چادر دیکھوں گا یہ یاد آتا رہے گا. تو یہ ان کی یہ یاد آنا جو ہے نا یہ بھی خطرناک ہی ہے، بندہ پھر ہے نا گناہوں میں پڑ سکتا ہے. ایک مدنی پھول ہے یہ سب کے لیے کہ ان کی چیزوں سے بھی بندہ بچے، اور ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے اس کو ایزا پہنچے. اس غریب کا کیا قصور ہے؟ اب وہ ایک تو ہم پر احسان کرے ہم اس کو جھاڑ دیں کہ چادر لے جائیے، اور تیری نہیں چاہیے، حکمت عملی سے اس کو ٹال دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تھے تو اس وقت مدنی ماحول میں آتے وقت ایک عجیب سی اٹریکشن تھی، ایک کھچاؤ تھا اللہ تعالی کی رحمت سے کہ ہم سے وہ سارے کام چھوٹ گئے، اور ایک جذبہ تھا کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، چوک درس کرنے ہیں، مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ کم ہوتا گیا، حالانکہ اس کو بڑھنا چاہیے تھا. پھر اب یعنی مدنی ماحول میں آنے کے بعد اتنا گھل ملنے کے بعد اب پتہ نہیں کیوں شیطان یا پھر نفس کی وجہ سے کئی کام ایسے ہیں جو ہم سے چھوٹ نہیں پاتے اس طرح کے، اور مدنی کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے پھر کرتے ہیں، پھر سستی ہو جاتی ہے پھر کرتے ہیں، تو اس سے عوام کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں درس دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، تو کیا کریں گے ہمیں استقامت مل جائے؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت اس ضمن میں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں بعض نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو روتے تھے، تو آپ کا یہ فرمان منقول ہے کہ پہلے ہم بھی ایک دور تھا کہ روتے تھے تلاوت میں، اب ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ معاذ اللہ ہم نہیں کہیں گے، میں نے ان کا قول دہرایا کہ ان کی عاجزی ہے یا جو بھی اس کے آگے ہیں مطلب کچھ شروعات. یہ حقیقت ہے کہ شروع میں تو جوش ہوتا ہے آدمی کو، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک لیول پر آ جاتا ہے بندہ، تو یہ کم و بیش سبھی کے ساتھ ہوتا ہوگا، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو مسلسل مسلسل کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک خاص نہج پر آ کر آپ مطلب ٹھہر جائیں گے، اور وہ آپ کا کام انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اس کے لیے دعا بھی فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ دل لگا دے. غذا کا بھی ہے کہ کوئی غذا پہلی بار آئے گی تو وہ ٹیسٹ آئے گا اس کا، وہی غذا دوسرے دن کھائیں گے لذت میں قدر کمی، اور پھر روز کی روٹین ہو جائے گی تو وہ غذا آپ کو اچھی نہیں لگے گی، آپ کو یوں ہوگا یار تھوڑا چینج ہو جائے ٹیسٹ تو اچھا ہے. کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، تو نیا نیا جب آتا ہے مدنی ماحول میں اس کے لیے نئی چیز ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ شیطان نفس یا جو بھی ہے اس پر غلبہ پا لیتے ہوں گے اور وہ کمزوریاں اس میں آ جاتی ہوں گی، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمت مردات مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
کہ میں نے فضا آپ کے حکم پہ 11 ربیع الاول کو آپ نے امامہ شریف باندھا تھا اس گناہگار کو، تو میں نے فضا نے کورس کیا، جانے کو دل نہیں کرتا مرشد سرکار، ہم پہلی رکعت میں سجدے کی کرتے ہیں تو دوسری رکعت سجدہ نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سرس میں سجدے میں جانا واپس ہوگا یا اگلی رکعت میں کرنے ہوں گے؟
دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا
جی،
ہاں تو یاد آنے پر سجدہ تو کرنا ہوگا. اور اب یہ چونکہ اس میں بھول گیا تھا سجدہ بعد میں کیا اس نے، تاخیر ہو گئی کافی، تو یہ سجدہ سہو بھی کرے گا.
فضا نے نماز کورس کیا
ماشاءاللہ، 7 دن والا
جی
ماشاءاللہ،
آپ کے حکم پر
ماشاءاللہ،
3 دن مدنی قافلہ بھی کیا سرکار
ماشاءاللہ،
آپ سے جانے کو دل نہیں کرتا پر دنیا داری ہے مجھے بری ہے سرکار، 20 سال بعد سرکار آپ سے سنیے میری سورج کا موڑ سے میں آپ کا برین سرکار، جب آپ جیپ پہ
اب بیٹے
چکر لگایا کرتے تھے
گھر تو جانا ہوگا نا ماں باپ وغیرہ جو بھی مسائل، ہاں اگر اجازت ملتی ہے اور کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں آپ 12 ماہ 25 ماہ جو بھی ترکیب ہو جائے وقت مدینہ کر سکیں گے.
سرکار بدری التجا بس گھر جا رہا ہوں، ایک بار ملاقات کا شرف دے دے.
اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق مزید بڑھائے، خوب ادھر بھی جائے جدھر بھی جائے مدنی کاموں کی دھمیں مچائے.
دعا کر دیں سرکار چل مدینہ کے لیے اور میرے لیے، میں بیمار رہتا ہوں شوگر کا مریض ہوں.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے.
آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر باہر سے کھانا لیتے وقت یا چائے لیتے وقت کیا ہم کو رقم پہلے ادا کرنی چاہیے یا کھانے کے بعد دینا چاہیے؟ کیونکہ کئی بار اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی جگہ پہ جائیں کھانے کے لیے، تو فار ایگزامپل ایک بریانی کی پلیٹ ہے تو وہ 100 روپے کی ہے، لیکن پھر اوپر سے وہ ٹیکس دیتے ہیں آخر میں، تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے ہی ہوں گے لیکن پھر آخر میں وہ ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، تو کیا اس صورت میں ہمیں پہلے بل لینا ضروری ہوگا یا بعد میں یا کس وقت ہمیں پیسے دیتے؟
پہلے اور بعد کا تو جو جہاں کا عرف ہو، اصل وہ ٹیکس اور جو بھی ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے کی ہے. تو یہ چلو 10 روپے ٹیکس لیتے ہیں سپوز کریں، تو 110 روپے کی ہے یہ پلیٹ، یہ پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ بس کا ٹکٹ پتہ ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ طے کرے.
اس صورت میں یہی بہتر ہوگا کہ بل پہلے لے لیں.
بہتر تو میں نے کہا نا، عرف ہوٹلوں میں عرف یہی ہوتا ہے کہ بعد میں پے کرتے ہیں، اور جہاں رش زیادہ ہوتا ہے وہاں پہلے سے وصول کر لیتے ہیں.
کیوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بل جب آتا ہے پھر ہی پتہ لگتا ہے کہ ٹیکس کتنا لگا ہوا ہے.
یہ بس یہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ طے ہو، دونوں کو پتا ہو کتنے کا ہے، کیونکہ ورنہ تو آدمی کو جھٹکا لگے گا اور جھگڑے کی صورت بھی بن سکتی ہے. ایک پلیٹ کے اتنے پیسے،
اس طرح کی صورتیں پہلے بھی ہوئی ہیں
تو یہ ہوٹلوں میں ہے. اب یہ واقعی مطلب ویسے مینو لکھا ہوتا ہے، قیمتیں ریٹس لکھے ہوتے ہیں کئی ہوٹلوں میں دیکھے.
جی ریٹس وغیرہ تو ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ آخر میں جو ٹیکس ہوتا ہے اب یہ وہ نہیں لکھا ہوتا.
میرے لیے نئی بات ہے یہ
جی
ٹیکس کی. اب وہ
جس طرح فار ایگزامپل
دیکھو، آپ ہیں یو کے والے، اب خدا جانے وہ کون سے بادل میں گئے ہوں گے ہوٹل میں جب ٹیکس بھی لیتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو یہ چائے پانی کی، یہ غریبوں کی دال روٹیوں کی ہوٹلیں ہوتی ہیں، اس میں ٹیکس کا تصور نہیں ہوتا.
ہم جاتے ہیں
آپ بڑی ریسٹورینٹ یو کے والے نا، کیا زمین دوز ہوٹل. اب باب المدینہ ہی کی بات، باب المدینہ میں کیا نہیں ہے
جی؟ باب المدینہ
میں نے کہا ہم لوگوں کی اپروچ جو ہے نا،
امیر
دال روٹی والی چھوٹی چھوٹی ہوٹل،
یہ تو فرما رہے کہ جن ہوٹلوں میں نارمل اسلام میں جاتے ہیں نا وہاں ٹیکس ویکس ہوتا نہیں ہے. کاؤنٹر پہ جاؤ تو دور سے آواز لگتی ہے جی 120 روپیہ ایک پلیٹ دو روٹی.
ریسٹورینٹ کہہ دیں اگر
120 روپئے دے. اب آپ جہاں گئے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے جب کھانا کھایا ہوگا تو پھر آپ نے کہے گی پلیز بل، پھر وہ گیا ہوگا کاؤنٹر پر
جی
وہاں بل بنایا ہوگا، بل بنا کے وہ آیا ہوگا ٹیشو پیپر کے ساتھ، پلیٹ میں اس نے بل رکھا ہوگا، ساتھ ہاتھ بند کے کھڑا ہوا ہوگا.
ایسا ہی ہے،
ٹپ نہیں دو گے تو گھر کے دیکھ رہا ہوگا،
لکھا ہوگا پھر اس کے نیچے سیل ٹیکس لکھا ہوگا، ایکسائز ٹیکس لکھا ہوگا، پھر نیٹ بل لکھا ہوگا، پھر آپ نے وہ پیمنٹ کیا ہوگا وہ لینے کے ساتھ، پھر اس نے پھر نیچے سے ٹپ لی ہوگی. گڈ
شاٹ.
ایسے ہوٹل میں جاوا ہی نہیں.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شعر سنا آپ نے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. بس شعر پڑھنے کی حد تک ہے اور سبحان اللہ کہنے کی حد تک ہے. ہم لوگ عمدہ غذاؤں کے حریص. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے نیک بننا ہے، نیک بننے کا نسخہ عطا فرما دیجیے.
اچھی تمنا ہے. نیک بننے کا نسخہ یہ مکتبۃ المدینہ سے 3 روپیہ دیجیے پہ ملتا ہے. اس میں بولے گا نیک بننے کا نسخہ چاہیے مدنی انعامات، تو وہ آپ کو مل جائے گا. آپ تشریف کہاں سے لائے ہیں؟
جی گارڈن سے.
پہلی بار آئے؟
جی جی.
اچھا یہ اس طرح کا ایک بکلیٹ، ایک بکلیٹ نے کتاب چاہ چھوٹی سی کتاب،
یہ اپنے ہاتھ سے دے دیں.
مدینہ مدینہ. یہاں بیٹھے ہر جمعرات کو اجتماع بھی ہوتا ہے، تشریف لاتے رہے. وہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ نیک بننے کا پورا نسخہ اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں قاری صاحبان ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، ہر ایک مدرس کا اپنا انداز ہے، اور ایک سے بڑھ کر بھی الحمدللہ عزوجل قاری صاحبان پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے پاس اخلاص کی جو ہے وہ بہت کمی ہے. یہ
ہمارے پاس یا میرے پاس کیا کہتے
ہیں؟ میرے پاس اخلاص کی بہت کمی ہے. اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ایسے کون سے کام کریں, کون سی نیکیاں کریں, کون سے اعمال کریں جس سے ہمارے اندر جو ہے اخلاص بھی آ جائے.
سارے اعمال اخلاص ہی کے ساتھ کرنے. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. یعنی جو اپنے آپ کو مخلص کہے نا, اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. اور لیٹر میں لکھتے ہیں نا آپ کا مخلص, لکھتے ہیں بہرحال. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, اخلاص کی بھیک مانگتا رہے. اس میں اخلاص کے تعلق سے احیاء العلوم میں تو پورا باب ہے اخلاص. اس کو اگر اس باب کو پڑھیں آپ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ ہر ایک وغیرہ اپنے طور پر تو کوئی بھی نہیں کہے گا میں مخلص ہوں. اخلاص تو میں سب, یعنی کہ آن لائن کو اپنے وہ ہدف پر لے کر کہنا کہ ہم لوگوں کے پاس اخلاص نہیں ہے, اس لیے میں نے ذرا مداخلت کی کہ سپنے کے سب بھائیوں کے اپنے کے اخلاص نہیں ہے لوگوں میں, مجھ میں نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر, دعاؤں کی درخواست.
یغفر اللہ, معذرت ہاں میں نے جو اصلاح کی کیسا دوسروں کو بھی برا لگ سکتا ہے یار, یہ کیا بول رہے گا, ہم کو بھی ساتھ لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے.
سردیوں میں عموماً ہونٹوں پہ یا جسم پہ خشکی وغیرہ بہت زیادہ آ جاتی ہے, تو برائے کرم اس کا کوئی علاج عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں تو اگر پہلے سے اس پر گلیسرین لگاتا رہے نا, یعنی کوئی ایسی چیز, گلیسرین ہے, آئل کوئی سا, جس سے یہ کھال نرم رہے, تو جب نرم رہے گی تو نہیں پھٹے گی. پاؤں میں جرابے وغیرہ پہنے تو ٹھنڈی ہوا نہیں لگے گی, اس سے اس کی بچت ہو جائے گی. چاہے تو ہاتھ میں موزے بھی پہنتا رہے تو اس سے بھی انشاءاللہ بچت رہے گی. ٹھنڈی ہوا سے جس طرح بچائیں گے نا تو کم پھٹے گا.
بچوں کو خشک خارش ہے, گھر والوں کو, بچوں کو, ایک تو اس کا کوئی ترکیب بتائیں, اور اکثر بچوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں, کوئی اس کا اگر ایسا نسخہ مل جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی.
مرہم تو اس کا نسخہ لکھا ہوا ہے گھریلو علاج میں خشک خارش کا, جوئیں پڑ جائیں تو اب تو اس کی دوائیں تو آتی ہیں بازار میں جوؤں کی,
اس سے بھی اگر نہ نکلیں تو کوئی اور ایسا نسخہ کہ کوئی دیسی کو ٹوٹکا.
ویسے اب ہمارے یہاں چونکہ استعمال جو صابن کیمیکل کے اور وہ بات ہے نہیں اس میں, ورنہ وہ جو اریٹ ایک بوٹی آتی ہے, پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو وہ اس سے نلایا جاتا تھا ہم کو, مجھے یاد ہے. جس کو یہ کہا ایک اریٹ کو آپ گرم کر لیں, گرم کر لیں گے نا وہ جھاگ چھوڑے گا, وہ خوشبو قدرتی اس میں, تو اس میں پھر ناریل کا چھلکا جو ہوتا ہے نا
جی جی
اوپر کا, اس کو مطلب اس سے رگڑتے تھے, بالکل صابن کی طرح جھاگ اور خوشبو قدرتی. اب تو اس کا بالکل بھی رواج ہو تو کہیں پتا نہیں ہے, صابن طرح طرح کے آ گئے. یہ کیمیکل, کاسٹک سوڈا, بال جڑنا, یہ سب مسائل ہی مسائل ہے, ظاہر ہے نکلی اصلی ہے. ہو سکتا ہے اس سے جوئیں بھی مر جاتی ہوں
جی,
تو اب بھی ٹرائی کرنے مرض نہیں ہے, نقصان نہیں فائدہ ہی ہے انشاءاللہ. یہ ملے گا اپنے پنساریوں کے پاس,
صحیح,
بالوں کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ, جھڑنے سے روکے گا, امید ہے. بوٹی ہے یہ دواؤں میں ڈالی جاتی ہے. اب بھی
والدہ صاحبہ کے آپریشن ہوا, پتا نکلا ہوا, ان کا نظام ہضم نہیں سیٹ ہو رہا, ایج بھی 70,
پتری ہو جاتی ہے تو نکال کے پھینک دیتے ہیں
جی, اس وجہ سے نا بےچارے
قدرتی عضو ہے یہ, جب یہ مائنس ہو گیا تو اب بدن میں ایک نقص تو پیدا ہو گیا
جی, اس کے لیے کوئی ایسی چیز جس سے ان کا کوئی نظام ہضم کو تھوڑا بہت
مطلب, وہ یہ کھانے میں بڑے بڑے بوٹے بولے تو کھاؤں, ہضم ہو جائے تو یہ تو, ویسے ہم جیسے بھی آدمی جن کا پتا ہے موجود سلامت نہیں کر سکتے
جی جی,
تو اب وہ اس عمر میں اب بولے میں یہ کھاؤں وہ کھاؤں تو کہاں ہضم ہوگا, تو نرم غذائیں کھائیں نا ڈر ڈر کے, پھر اچھی طرح چبا کے کھائیں تو لعاب ہاضم لعاب اس میں شامل ہو جائے گا نا, تو ہضم میں مدد ملے گی. اور جب بھوک ہو ہاتھ روک لیں, خواہش ہو مزید کھانے کی, تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو انشاءاللہ چلتی رہے گی گاڑی. بلکہ سب کو یہ کرنا چاہیے احتیاط، اور اچھی طرح چبا کے کھانا چاہیے، چھوٹے نوالے، چھوٹے لقمے، سمجھ ہی نہیں پڑتی چھوٹا لقمہ بولتے کس کو، میں دیکھتا رہتا ہوں تماشا کبھی، اتنے بڑے بڑے روٹی کے پیس لیتے، اس کا ایک ٹکڑا اوپر، بازو کا تین ٹکڑے، اب نہیں سمجھ آتی تو چھوٹا لقمہ بولتے کس کو، اور چباتے بھی نہیں، دو ٹک مارے نکل جاتے، پیٹ کیا کرے گا.
ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی
اللہ پاک کا شکر. عمر کتنی ہے؟
عمر 76 سال ہے.
76
جی جی بابا، تین آپریشن بھی ہوئے ہیں.
اللہ شفا دبر میں، اب تو لکوڈ ہو نا
جی،
جوس وغیرہ
جی،
یہ شاہ اعظم کر لیے.
ہارٹ پیشنٹ بھی تھی، کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور کرم کی بات یہ کہ آپ کا وہ جو نسخہ تھا الحمدللہ وہ استعمال کروایا، ایک مہینے بعد پھر وہی کیفیت ہوئی، ہم نے سمجھا کہ شاید دوبارہ ہو گیا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو حیرت انگیز ماشاءاللہ اس کی کرامت ظاہر ہوئی، کہ کرم نوازی ایسی ہوئی کہ الحمدللہ ڈاکٹروں نے کہا کہ جی ان کو دل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد سے اب تک 14 کی بات ہے، اب تک جب بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں الحمدللہ وہ کلیئر آتے ہیں.
14
2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا.
اچھا
اب تک الحمدللہ.
وہ جو عجوہ کھجور کا نسخہ
نہیں، وہ دل ایک اپنا دل کی شریانوں کو کھولنے کے لیے نا، آپ نے لہسن کا اور وہ ایک اپنے اس سے گھریلو علاج،
گھریلو علاج میں
جی لہسن ادرک اور لیمو والا.
اچھا اچھا
الحمدللہ.
سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سر سبز اس گلزار